मंगल 5 जून के सैरबीन के साथ शफीना की जामई का सलाम। पाकिस्तानी सोशल मीडिया की मारूफ शख्सियात ने लाहौर की तालिबा खदीजा को खंजर से जख्मी करने वाले नौजवान को बरी करने पर एहतजाज किया। चीफ जस्टिस ने नोटिस लेकर रिकॉर्ड तलब किया और मुतासरा तालिबा ने कहा
जिसने उसको प्रूव किया गिल्टी, पता नहीं उसको कैसे उन्होंने हर चीज को नलिफाई करके तो ये उसको इनोसेंट करार दे दिया।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। अपने हम जमात के हाथों चाकू के वार से ज़ख्मी होने वाली पाकिस्तानी तालिबा खदीजा सिद्दीकी का कहना है कि वो हमला करने वाले मुलज़िम की बरियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर रुजू करेंगी।
बहुत ज़्यादा डेविस्टेटिंग था कि पूरा ट्रायल चला, पूरा कन्विक्ट किया गया उसको 7 ईयर्स के लिए, किसी उसके शक की बुनियाद पर नहीं किया गया। इट वॉज अ प्रॉपर 54 डे ट्रायल जिसने उसको प्रूव किया गिल्टी, पता नहीं उसको कैसे उन्होंने हर चीज को नलिफाई करके तो ये इनोसेंट करार दे दिया।
मुलज़िम शाह हुसैन को खदीजा पर कातिलाना हमले का जुर्म साबित होने पर एक साल कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 7 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई थी, जिसे गुज़िश्ता रोज़ कालेदम करार दे दिया गया था। ताहम ताज़ा इत्तला हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले का अज खुद नोटिस ले लिया है। ईरान ने अक़वामे मुत्तहिदा के जौहरी हथियारों की रोकथाम के आलमी निगरान इदारे में खत जमा कराया है, जिसमें बाकायदा तौर पर आगाह किया गया है कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी के अमल को वसअत देना शुरू कर रहा है। तफसील के साथ फरहत जावेद।
इस मंसूबे से ईरान यूरेनियम के मजीद हेक्साफ्लोराइड बना सकेगा, जो कि अफजूदगी के अमल का अहम जुज है। ईरान के जौहरी तवानाई के इदारे के सरबराह अली अकबर सलाही का कहना है कि ईरान अपने नतांस नामी जौहरी इदारे में कायम जदीद सेंट्रीफ्यूज असम्बली सेंटर को भी इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। उनका इसरार है कि अफसूदगी जौहरी माहदे के कवानीन के तहत ही की जाएगी, बावजूद इसके कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इस माहदे से दस्तबरदार हो गए हैं। इससे पहले ईरान के रहबरे आला ने कहा था कि उन्होंने हुकाम से कहा है कि वो यूरेनियम की अफसूदगी को वसअत देने के काम में तेजी लाएं।
बांग्लादेश में बैन अल-अक़वामी इमदादी इदारों का कहना है कि कम से कम 2 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को मौसमी बारिशों और उनके नतीजे में आने वाले सैलाबों से खतरा लाहक है। ज़ीशान हैदर।
इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन ग्रुप का जो जनूबी बांग्लादेश में इमदादी कामों की निगरानी कर रहा है, कहना है कि पनाहगुज़ीन कैंपों में हिफ्ज़ान सेहत की बुरी सूरत हाल की वजह से पानी से पैदा होने वाली बीमारियों जैसे हैज़ा या टाइफाइड के फैलने का खदशा है। तकरीबन 7.5 लाख रोहिंग्या मुसलमान सैलाब के खतरे से 2-4 इलाके में मौजूद हैं। इन पनाहगुज़ीनों में से निस तादाद बच्चों की है, जो अपने वालदैन की हमराह म्यांमार में होने वाले तशद्दुद से बचकर बांग्लादेश में पनाह लेने पर मजबूर हैं।
अफगानिस्तान के सूबे ननगरहार में लड़कियों के स्कूल के करीब धमाका हुआ है, जिसमें किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। इस धमाके से एक दिन कबल शिद्दत पसंद दौलत इस्लामिया ने सूबे में लड़कियों के तमाम स्कूलों को बंद करने की धमकी दी थी। यूरोपीय यूनियन की आला तरीन अदालत ने रोमानिया के शहरी के हक में फैसला दे दिया है, जो अपने अमरीकी शौहर को रोमानिया लाकर रिहाइश इख्तियार करना चाह रहा था। उबैद मलिक।
रोमानिया में हम जिन्स शादियों को तस्लीम किया जाता है, रोमानिया ने जोर दिया है कि अमरीकी शहरी वहां रिहाइश के इख्तियारात हासिल नहीं कर सकते जो यूरोपीय यूनियन में जोड़ों को हासिल होते हैं, क्योंकि वो रोमानिया के कानून में शोहर साबित नहीं होते। लेकिन यूरोपीय यूनियन की अदालत इंसाफ का कहना है कि लफ्ज स्पाउस किसी सिन्फ के लिए नहीं बल्कि दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक पर दबाव बढ़ रहा है कि वो अपनी वेबसाइट पर मौजूद मवाद को साफ करे या हटाए। इस दबाव के बाद इदारे ने 15,000 मुलाजमीन और मसनू जहानत के सिस्टम इश्तियाल अंगेज मवाद को जांचने और हटाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। नाजिश फैज।
फेसबुक ने पहली बार इदाद शुमार जारी किए हैं कि उसने जनवरी से मार्च के दौरान कितना मवाद फिल्टर किया या हटाया है। फेसबुक के मुताबिक 25 लाख नफरत अंगेज पैगामात ब्लॉक या हटाए गए हैं। दहशतगर्द प्रोपोगंडा के तनाजुर में 19 लाख पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 58 करोड़ 30 लाख जाली अकाउंट्स बंद किए गए हैं। जिनसी मवाद पर मबनी 2 करोड़ 10 लाख पोस्ट ब्लॉक या हटाई गई हैं। इस काम के लिए फेसबुक ने 15,000 अफराद और मसनूई जहानत वाले सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है। ये सॉफ्टवेयर 96% ऐसे मवाद की निशानदही कर लेता है जो सिर्फ बालगों के लिए है, لیکن نفرت انگیز مواد کے لیے اس کی افادیت صرف 38% ہے۔
نائجیریا کی سرحد کے قریب واقع نائجر کے جنوب مشرقی شہر دفاع میں ہونے والے 3 خودکش بم حملوں میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ 3 میں سے 2 خودکش حملہ آور نوجوان خواتین تھیں جنہوں نے قرآن اسکول کو نشانہ بنایا تھا۔ اور جرمنی کی ایک سرمایہ کاری کے ادارے نے اپنے کھاتے داروں سے کہا ہے کہ وہ اپنے 2 استعمال شدہ A380 سپر جمبو کو کھول کر اس کے پرزجات بیچنا چاہتا ہے تاکہ اپنے منافع کو وسیع کیا جا سکے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے مسافر طیارے کے پرزجات فروخت کیے جا رہے ہیں اور اسے دوبارہ فروخت نہیں کیا جا رہا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
خبریں سیر بین کا ہی حصہ ہوتی ہیں، آئیے اب بقیہ سیربین پہ نظر کریں اور سیربین کے بڑے تجزیاتی موضوع پہ نظر ڈالیں۔ کل پیر کو پاکستان کے شہر لاہور کی ہائی کورٹ نے لاہور میں رہنے والی قانون کی طالبہ خدیجہ صدیقی کو چاقو کے کئی وار کر کے زخمی کرنے والے ان کے سابق ہم جماعت کو اپیل پر بری کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس فیصلے پر شدید عوامی رد عمل کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلے کا نوٹس لے کر ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عمر دراز۔
پاکستان کے شہر لاہور کی رہائشی خدیجہ صدیقی پر سن 2016 میں ان کے اس وقت کے ہم جماعت شاہ حسین نے خنجروں کے 23 وار کیے تھے جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی تھیں۔ ملزم کے خاندانی اثر و رسوخ اور ان کی طرف سے مسلسل دباؤ کے باوجود قانون کی طالبہ خدیجہ نے پاکستان میں اس قسم کے جرائم کا نشانہ بننے والی بیشتر خواتین کے برعکس کھڑے ہو کر مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کی کوششوں سے گزشتہ برس تقریباً 50 سے زائد دن مقدمہ چلنے کے بعد ایک مقامی عدالت نے ملزم پر جرم ثابت ہونے کے بعد انہیں 7 سال قید با مشقت سنائی، جو بعد میں اپیل پر سیشن عدالت سے 2 سال کم ہو کر 5 برس رہ گئی۔ تاہم اس سزا کے خلاف ملزم نے ہائی کورٹ لاہور میں اپیل دائر کی اور خدیجہ کو ابتدائی فتح کے بعد دھچکا اس وقت لگا جب پیر کے روز لاہور ہائی کورٹ نے ملزم کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے خدیجہ کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ ان کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔
بہت زیادہ ڈیوسٹیٹنگ تھا کہ پورا ٹرائل چلا، پورا کنوکٹ کیا گیا اس کو 7 ایئرز کے لیے، کسی اس کے شک کی بنیاد پہ نہیں کیا گیا۔ اٹ واز اے پراپر 54-day ٹرائل جس نے اس کو پروف کیا گلٹی، لیکن پتہ نہیں اس کو کیسے انہوں نے ہر چیز کو نلیفائی کر کے تو یہ اس کو انوسنٹ قرار دے دی۔
عدالت نے تاحال اس فیصلے کا تحریری حکم نامہ جاری نہیں کیا جس سے معلوم ہو پائے کہ ملزم کی بریت کا فیصلہ کن بنیادوں پر کیا گیا تھا۔ تاہم خدیجہ اور ان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پیر کے روز لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد سے سوشل میڈیا پر جسٹس فار خدیجہ کے نام سے ایک ہیش ٹیگ گردش کر رہا ہے اور سخت عوامی رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس سے قبل بھی خدیجہ کے مقدمہ کی ابتدائی سنوائی عوامی رد عمل کے بعد ہی ممکن ہو پائی تھی۔ اس مرتبہ بھی عوامی رد عمل کے بعد سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
عمر دراز ننگیانا نے اپنی رپورٹ میں صحیح کہا، سوشل میڈیا پر بھی اس کا شدید رد عمل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے لا کالج کی طالبہ خدیجہ کو خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کرنے والے طالب علم شاہ حسین کی سزا ختم کرنے پر آج بھی سوشل میڈیا پر بحث جاری رہی۔ ملک کے سماجی کارکنوں سمیت سوشل میڈیا کے صارفین کا بھی اس فیصلے پر شدید رد عمل جاری تھا۔ تفصیل کے ساتھ فرج جاوید۔
لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے خدیجہ پر حملہ کرنے والے شخص کی بریت کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد عوام کی بڑی تعداد نے اپنے رد عمل کے اظہار کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور پاکستان میں آج ہیش ٹیگ جسٹس فار خدیجہ یعنی خدیجہ کے لیے انصاف ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ پاکستان کی سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا کہ جب یہ خوفناک جرم ہوا تو خدیجہ کو تبھی سے خدشہ تھا کہ انصاف نہیں ہوگا۔ ملک کا نظام انصاف خدیجہ کے معاملے میں ناکام رہا ہے اور ہمیں اس بارے میں آواز اٹھانی چاہیے۔ دوسری جانب خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سماجی کارکن سحر طارق نے اس فیصلے کو پریشان کن قرار دیا ہے۔
اس سے تو صرف اور اس طرح کے لوگوں کو شے ملے گی کہ وہ ایک عورت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر ان کے جاننے والے اور ان کے رشتہ دار اگر انفلوئنشل لوگ ہیں، وہ لوگ امیر ہیں، پیسے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ، کوئی بھی اس طرح فارغ ہو سکتا ہے اور باعزت بری ہو سکتا ہے۔
وکیل اور سماجی کارکن جبران ناصر نے یوٹیوب پر اپنے پیغام میں اس فیصلے پر حیرانی کا اظہار کیا اور کہا کہ کیا اس فیصلے کے بعد مستقبل میں کوئی خاتون انصاف مانگے گی یا ملک کے عدالتی نظام پر بھروسہ کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مقدمہ میڈیا میں رہا اور اس معاملے میں تمام ثبوت بھی سامنے تھے، اس کے باوجود شاہ حسین آزاد ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نظام کو انصاف دینے کے لیے اور کیا درکار ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب چیف جسٹس ثاقب نثار کو دینے چاہیے۔ خدیجہ کو انصاف کے لیے چلائی گئی اس مہم میں اداکارہ ماہرہ خان بھی سامنے آئیں اور انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ اگر بات طاقت کی ہے تو ایسا ہی صحیح، کیونکہ جب عوام طاقتور کے خلاف اکٹھے ہو جائیں تو ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ خدیجہ کے ساتھ ہیں۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور میں نے خدیجہ صدیقی کے وکیل حسان نیازی ایڈوکیٹ سے بھی بات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ نے خدیجہ صدیقی کا جو مقدمہ تیار کیا، کیا خیال ہے اس میں کمی یا سقم کہاں رہ گیا کہ جس کی بنیاد پر اب ملزم رہا ہو گیا؟ جج نے کوئی دلیل دی کہ یہ مقدمہ کس بنیاد پر خارج کرتا ہے؟ وہ
دیکھیں، فیصلہ غلط صحیح ضرور ہمیں قبول ضرور ہوگا۔ کریٹیسائز کرنے کا ایک عدالت کے فیصلے کو بحثیت وکیل میں پورا حق رکھتا ہوں اور میں اس کو کریٹیسائز کروں گا۔ انہوں نے ایک وحشیانہ حملہ ایک عورت داغ پہ ہوا،
ٹھیک ہے،
عورت ہماری کمیونٹی میں ایک ونریبل قسم کا ٹارگیٹ ہے، ایک کمزور ٹارگیٹ سمجھا جاتا ہے اور اس کے قانون کو چاہیے تھا اس کا تحفظ کریں۔ اس بندے پہ ایک بندہ 23 واری حملہ کر کے چلا گیا اور عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یا تو حملہ ہوا نہیں یا اس نے کیا نہیں۔ عدالت کا ڈیٹیلڈ فیصلہ تو ابھی آیا نہیں تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا اس حد تک کہ عدالت نے ریزن کیا دیا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ عدالت نے جو شارٹ آرڈر دیا اس میں کلیئر کٹ ایکویٹل، باعزت بری، کہ شاہ حسین تمہارا ہیلمٹ موقع سے ملنا، تمہاری بائک، تمہاری چھری، پولیس، خدیجہ کا الزام لگانا، بچی کا الزام لگانا، ڈرائیور کا کہنا، یہ سب جھوٹ تھا۔ تو میرا مجھے نہیں اجازت، میرا نہیں وہ مانتا، اپنا ایکسپیرینس بھی نہیں اجازت دیتا۔ مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ اس ملک کی خواتین اس ٹائم اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہی ہوں گی۔
تو آئندہ، حسان نیازی ایڈوکیٹ صاحب، آئندہ اپنے مقدمے کو آپ کس دلیل یا قانونی نقطے پر پیش کریں گے تاکہ خدیجہ صدیقی کو انصاف مل سکے؟
میرا دلائل بڑے سمپل ہے، یہ خدیجہ نے الزام لگائے ایک لڑکے پہ، اگر خدیجہ کو کسی اور نے مارا، خدیجہ کیوں چاہے گی وہ کسی تیسرے بندے سے مفت کی جنگ لے؟ تو قانون یہ کہتا ہے، اسمپشن بھی یہ سمجھاتی ہے، جب سنگل ایکیوز ہے، چاہے جھوٹا میں بول جھوٹ بول رہا ہوں یا صحیح بول رہا ہوں، بات میری ہی مانی جائے گی۔ تو میرے دلائل سمپل ہیں کہ میڈیکل کہتا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ خنجر خدیجہ نے اپنی گردن پہ خود مارے ہیں، میڈیکل ایکسپرٹ کہتا ہے نہیں، یہ خنجر، یہ جو چھرے خدیجہ کی گردن پہ لگے ہیں، یہ کسی نے آ کے مارے اوپر، یہ حملہ ہے۔ دوسری بات، یہ میڈیکل رپورٹ کہتی ہے خدیجہ پہ 23 دفعہ چھرے چلے، 23 دفعہ جب چھرے چل جائیں تو یہ ایک کلیئر کٹ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ نیت مارنے کی تھی، نیت کس کو خالی انجر کرنا نہیں تھا، نیت تھی اس کو ختم کر دینا جان سے انسان کو۔ وہ خوش قسمت یہ خدیجہ بچ گئی اور خدیجہ نے اس بندے کو قانون کے کٹہرے میں لے آئی۔ ایک اور اس میں تیسری چیز، فورنزک رپورٹ ہمارے حق میں ہے، جو مدعی ہے وہ خدیجہ کا خونی رشتے وار نہیں ہے۔ عموماً ایسے موقعوں پہ پاکستان جیسے ملک میں مدعی ایک خون کے رشتہ رکھنے والا ہی ہوتا ہے، اور مدعی آپ کو پتہ ہے معاف کر دے تو پورا کیس ہی پاکستان میں خراب ہو جاتا ہے۔ اس میں تو ایک 15,000 کی نوکری والا ڈرائیور ہے، ایک عام آدمی ہے، और वो खड़ा हुआ है और उसकी बात में एक बहुत वजन रखा जाएगा कानून की हैसियत में, क्योंकि इस तरह के विटनेसेस आजकल के दौर में हमें क्रिमिनल ट्रायल में नहीं मिलता। तो कानून जो सुप्रीम कोर्ट है इसको वजन देगी। और चाइल्ड विटनेस की बात करें तो चाइल्ड विटनेस याद रखिएगा एक इनोसेंट विटनेस समझा जाता है, इसकी बात को समझा जाएगा कि ये बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको पता है एक नन्ना बच्चा 6 साल का हम अज्यूम करते हैं कि इसको झूठ नहीं बोलना आता, तो जब वो कोई बात करेगा वो बोलेगा जो उसकी दिल की बात है। तो उस लिहाज से भी हमारे उस विटनेस को भी बड़ा वजन दिया जाएगा। और एक छोटी बच्ची क्यों किसी तीसरे बच्चे पे जाकर इल्जाम लगाएगी, खतीजा क्यों किसी पे इल्जाम लगाएगी। और मोटिव पे बात आ जाए, ये बात भी हकीकत है कि इस लड़के ने खतीजा की कैरेक्टर असैसिनेशन की अदालत में इसने खतीजा की वीडियोस और तस्वीरें उसके मोबाइल में से निकाली हुई अदालत में पेश की, तो ये भी साबित होता है कि ये बंदा एक ब्लैकमेल करने की सलाहियत जरूर रखता था। और हमारी बात भी यही है कि ये तंग और हरासा करता था, जो बुनियादी मतलब हमारा ये था कि ये खतीजा को ब्लैकमेल करता था कि तुम जोर और जबर से मेरे से शादी करो। और जब खतीजा नहीं मानी तो आपको पता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में खाली क्या, डेवलप्ड नेशंस में भी, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी प्यार मोहब्बत इश्क के बहाने से लोगों को कत्ल किया जाता है। तो ये तो पाकिस्तान है जहां कानून और रूल ऑफ लॉ ताकतवर के लिए मौजूद ही नहीं।
ये थे खदीजा सिद्दीकी के वकील हसन नियाज़ी एडवोकेट। यहां पर मैं ये बावर कराता चलूं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे का नोटिस लेते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मैंने इसी सिलसिले में मारूफ वकील अफशा गजनफर से भी बात की और उनके लिए मेरा जुमला और सवाल ये था, खदीजा सिद्दीकी को इंसाफ नहीं मिला, क्या ये अदालती निज़ाम का मामला है या हुआ ये कि एक और कमज़ोर औरत ताकतवर मर्दों के माशरे में इंसाफ से महरूम रह गई।
मैं समझती हूँ कि दोनों ही बातें हैं। दोनों बातें इसलिए कि हमारा प्रोसिक्यूशन जो सिस्टम है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा वो उसकी चेकर्ड हिस्ट्री है और बहुत उसमें करप्शन इन्वॉल्व होती है पुलिस लेवल के ऊपर। जब एक 173 की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो उसमें वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इतने मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर देते हैं कि जिसका जैसे कहते हैं कि शक का फ़ायदा मुल्ज़िम को पहुँचता है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर ऐसी कुछ खामियां रह जाती हैं जिसकी वजह से मुल्ज़िम को मौका मिलता है और वो उसमें अदालतों के पास तो जो आ जाती है एविडेंस उसके ऊपर फैसला करते हैं कोर्ट। लेकिन यकीनन इन्होंने जो सरदार नईम मेरे ख्याल में जज थे तो इन्होंने कोई ऐसे ही मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस थे और उसमें डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं थी जिसकी वजह से इसको उन्होंने एक्विटल दिया।
तो एक आज़ाद विटनेस, एक छोटी सी बच्ची जो मासूम कही जा सकती है कि जिसे झूठ ना बोलना आता हो, ड्राइवर अपनी आंखों से देखता है, गवाह होता है और उसके बाद जो गर्दन के ऊपर जो निशानात हैं जितनी मरतबे स्टैबिंग हुई है वो सारी की सारी और फ्रेंसिक एविडेंस भी जा रही है, ये क्या काफ़ी
कोलैबोरेशन इसका? हाँ जी, इसका मतलब है कि सारी जो एविडेंस है ऑल एविडेंस आर कोलैबोरेटेड अलॉन्ग विद अदर पीसेज ऑफ एविडेंस। तो जो ओरल एविडेंस है वो मेडिकल से है, आपका ये कहना ये चाह रहे हैं मेडिकल जो है वो फोरेंसिक के साथ कोलैबोरेट कर रही है। तो डेफिनेटली अगर ये उसके अंदर अगर ये सारी कोलैबोरेशन मौजूद थी और उसको अगर कन्विक्शन नहीं हुई तो फिर तो डेफिनेटली जुडिशियल सिस्टम की खराबी का निशान ये निशानदेही करता है कि उसको प्रॉपरली एग्जामिन नहीं किया गया और उसको कन्विक्शन नहीं दी गई। उसमें यकीनन अगर ऐसी एविडेंस थी, अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग कॉरोबोरेटिव एविडेंस है तो कैसे कोई उसको एक्विटल दे सकता है? कंप्लीट एक्विटल तो फिर नहीं बनता।
अच्छा अफशा गजनफर साहब, अगर आपको याद हो तो एक फिल्मी अदाकारा शबनम के साथ ज्यादती हुई थी, उसके साथ ज्यादती करने वाले रिहा हो गए थे, तो इस मुकदमे में और खदीजा सिद्दीकी के मुकदमे में, तो उस मुकदमे में और खदीजा सिद्दीकी के इस मुकदमे में क्या फर्क है?
फर्क यह है कि उसमें उन्होंने लॉकडाउन के अंदर उन्होंने उसके साथ कंप्रोमाइज करवा लिया था, फोर्सिबल कंप्रोमाइज करवा लिया था। और शबनम हमारी जो अदाकारा थी, शी हैज टू लीव द कंट्री, ये उनके साथ एक एग्रीमेंट हो गया हुआ था। तो जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने कंपाउंडेबल ऑफेंस बना दिया था ना, उनको उनको कंप्रोमाइज करवा के, तो उनको उस तरह वो फिर बाद में एक्विटल की एप्लीकेशन हो जाती है जब आप कंपाउंडेबल एक ऑफेंसेस में आ जाते हैं और कंप्रोमाइज की एप्लीकेशन दे देते हैं, तो उसके बाद फिर वो अगर कंप्रोमाइज अफेक्ट हो जाता है दोनों पार्टियां उसमें जो जो विक्टिम है उसकी अगर स्टेटमेंट आ जाती है तो उसके बाद उसकी स्टेटमेंट की रोशनी में वो 249A की एप्लीकेशन दे के वो एक्विटल ले लिया इस तरह, इसलिए उसके अंदर ये फर्क था। इसमें ऐसा उनका कोई, क्योंकि इसमें खदीजा जो है और उनके सारे रिलेटिव्स उनकी स्टेटमेंट्स मैंने सुनी है, वो तो कहते हैं कि हम टिल द एंड अप जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे इस केस को लेकर।
ठीक, तो
और मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट जाके इनको कोई एक्विटल देगी। अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग केस है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी एक्विटल नहीं देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी खुर्रम अली खान जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज था इस्लामाबाद का, जिसकी बीवी और ने और एक बच्ची जो उनके घर में मेड थी, अगर आपको ये केस याद होगा, तो उसको भी उन्होंने ना सिर्फ नौकरी से बरतरफ कर दिया था बल्कि उनको सजाएं भी हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे बल्कि मॉनिटर होता रहा वो केस और इस तरह, तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पे उनको कोई छूट मिलेगी।
ये थी मरूफ वकील अफशां गज़नफर। एक बार फिर आपको याद दिलाता चलूं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इस मुकदमे का नोटिस लेते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मैंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या फौजदारी कवानीन के निज़ाम के बारे में लाहौर हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस नासरा जावेद इकबाल से भी बात की और बहस को समेटना चाहा। जस्टिस साहिबा से मेरा सवाल था कि क्रिमिनल जस्टिस निज़ाम में जुर्म है, मुजरिम की शनाख्त है, सबूत है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद हमलावर बच जाता है, ऐसा क्यों है?
असल में बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है ना
जी,
वो बड़ा ज़्यादा करप्टेड है लेट्स से, और वो जो वहाँ पे होता है ना उस इलाके का सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स वो इन्वेस्टिगेशन को अपनी तरफ करवा लेता है अपने हक में। उसे नतीजा ये होता है कि जिस वक्त अदालत में बात जाती है तो वो कहते हैं कि जी अब ये बाद में हम बात जो आप बता रहे हैं ये ले नहीं सकते। अब मसलन जो भी लड़की को 26 वार हुए थे या 36 वार हुए थे छुरी के, उसके अपने क्लास वालों ने सब ने देखा, उसने खुद कहा कि मुझे लगे हैं, लेकिन मालूम ऐसा ही होता है कि उन्होंने मेडिकल लीगल रिपोर्ट में नहीं उसको सही तौर पे बयान किया, और फिर वो पुलिस की जो FIR थी और उस पर जो चलान बना उसमें उन्होंने कोई सही अंदाज में उसका नहीं दिया डिस्क्रिप्शन, जिसकी वजह से वो पहले मैजिस्ट्रेट ने भी उसमें कुछ गवाहियां लेने से इनकार कर दिया और 7 साल की सजा दी, फिर ऊपर आके वो बिल्कुल ही कायम हो गया।
अच्छा, तो
अब तो इक्विटी हो गया।
तो मैं ये असल में समझने की कोशिश कर रहा हूँ जस्टिस साहिबा के कमजोरी या सुकून कहाँ पर है, ये इस्तगासा में है, प्रोसिक्यूशन में, या पूरा का पूरा फौजदारी निज़ाम ही जो है वो मफलूज है?
एक तो सबसे बड़ी बात है, आप जानते हैं 1860 का फौजदारी हमारा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब कुजा 1860 और ये आप देखिए 150 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया, तो इसमें तरामीम तो होनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि तफ्तीश जो है ना, तफ्तीशी निज़ाम जो है वो बिल्कुल ही नाकस है, इसलिए कि पुलिस तो वो ही करती है जो उसको उस इलाके का ताकतवर कहता है, और फिर सारा जो है नतीजा वो गलत हो जाता है। आपने देखा पिछले दिनों कराची में एक जो बड़ा मशहूर केस हो गया था शाहरुख जतोई का, वो कैसे सारे निकल गए थे। तो ये तो रोज का ये इस तरह मसला बना होता है, और मैं समझती हूँ कि इसमें यकीनी तौर पे हमारे मुकर्रना को तवज्जो देकर और इस सारे कानून की तरमीम होनी चाहिए, इसको अप टू डेट करके और सही तौर पे इसको बनाना चाहिए फाल, लेकिन उनको अपनी मुराद से फुर्सत नहीं होती। हाँ। और वो इस किस्म के कानून पास करते हैं। अब हमारा कानून जो हुआ है इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट को जो रिसेंटली तरामीम किए, उसमें जो ये भर रहे हैं प्रोफॉर्मा नॉमिनेशन पेपर, उसमें जो भी चीजें डिस्क्लोजर की हैं वो सारी इन्होंने निकाल दी हुई, जिससे बड़ा यहाँ पे तो शोर मचा हुआ है। पब्लिक ने कहा ये किस किस्म के चोरों को हम इलेक्ट करेंगे जिसका हमें ये नहीं पता कि उसकी डुअल नेशनैलिटी है या नहीं, उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स क्या है, उसके और रिश्तेदारों के पास क्या है, उसने कोई बैंक लोन तो नहीं देनी, बेशुमार चीजें, ये किस्म का क्रिमिनल सारा मैटर है। असल में मसला तो कुछ हो ऐसा ही क्या है कि हमारी क्यादत जो है वो तमाम जराइम पेशा लोग आ गए, اب جرائم پیشہ لوگ جب اوپر آ جائیں تو اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے اور یہی منظور خدا شاید ہوتا ہے.
اچھا میں اور اسی ذرا ان کے جو رموز ہیں قانونی میں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے عام لسنر کے لیے بھی. آپ نے بھی ایک کیس کی طرف اشارہ کیا, تو عام چور اور حملہور جو ہوتے ہیں ان کو تو سزا ہو جاتی ہے, لیکن جب آن پھنسے بڑے باپ کا بیٹا, بڑے افسر کی اولاد, تو کوئی نہ کوئی راستہ یا تو نکال لیا جاتا ہے یا نکل آتا ہے, خواہ وہ یہ کیا سلسلہ ہے؟
بس یہی تو ہے نا, جیسے میں نے آپ کو کہا یہ تو سارا تفتیشی نظام کی گڑبڑ ہے, کیونکہ تفتیشی نظام جو ہے میں جو بھرتیاں ہوتی ہیں اور بس کے ان کے اوپر جو ہوتی ہیں سب, وہ بھرتیاں ہوتی ہیں سفارش. تین چیزوں سے قائد اعظم نے ہم کو کہا تھا کہ آپ باز ہیں, نیپوٹزم, جابری اینڈ کرپشن, یہی تینوں چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سارا نظام جو ہے, چاہے وہ فوجداری ہو, چاہے وہ دیوانی ہو, چاہے وہ اپنا نمائندہ جو ہے ہمارے نمائندے ان کا طریقہ کار چناؤ کا ہو, سارا کا سارا نظام اس وقت جو ہے وہ کچھ درم برم ہوا ہوا ہے.
یہ تھیں لاہور ہائی کورٹ کی ریٹائرڈ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑنے
والا. آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
عرب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
افغانستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیمیں آج دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. تین میچوں کی سیریز کا پہلا میچ افغانستان نے 45 رن سے جیتا تھا. پاکستان, آسٹریلیا اور زمبابوے کے درمیان آئندہ ماہ زمبابوے میں ہونے والی سہ فریقی ٹی ٹوینٹی سیریز خطرے کا شکار ہو گئی ہے, کیونکہ زمبابوے کے کرکٹرز نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کی میچ فیس اور دیگر بقایا جات 25 جون تک ادا نہ کیے گئے تو وہ اس سیریز کا بائیکاٹ کریں گے. زمبابوے کے کھلاڑیوں کو گزشتہ سال سری لنکا کے دورے کی میچ فیس اور 3 ماہ کی تنخواہیں ابھی تک نہیں ملی ہیں. مشہور افریقی فٹ بالر یحییٰ تورے نے مینچسٹر سٹی کے مینیجر پیپ گارڈیولا کو حاسد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گارڈیولا کے ہمیشہ افریقی کھلاڑیوں کے ساتھ مسائل رہے ہیں. ایک انٹرویو میں یحییٰ تورے نے کہا ہے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ افریقی کھلاڑیوں کے ساتھ اس انداز سے سلوک نہیں کیا گیا جیسے دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ کیا گیا ہے. مینچسٹر سٹی نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. سابق عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز فرینچ اوپن سے دستبردار ہو گئی ہیں. انہیں ماریا شیروپووا کے خلاف چوتھے راؤنڈ کا میچ کھیلنا تھا, لیکن سرینا کا کہنا ہے کہ وہ پٹھوں کی تکلیف کے سبب سروس کرنے میں دشواری محسوس کر رہی تھیں. اب کوارٹر فائنل میں شیروپووا کا مقابلہ گاربن موگروزا سے ہوگا. عالمی نمبر 2 کیرولائن وزنیاکی کو روس کی داریا کیسٹکینا نے 7-6 اور 6-3 سے ہرا دیا. عالمی نمبر 1 سیمونا ہیلپ نے ایلس مرٹنز کو 6-2 اور 6-1 سے شکست دی. کوارٹر فائنل میں ان کی حریف اینجلی کربر ہوں گی. مردوں کے مقابلوں میں عالمی نمبر 1 رافیل نڈال کوارٹر فائنل میں ڈیاگو شوارٹسمین کا سامنا کریں گے, جبکہ نمبر 2 سیٹ الیگزینڈر زیوریف ڈومینک تھیم کے مد مقابل ہوں گے اور میرین چلچ کا مقابلہ یوان مارٹن ڈیل پوٹرو سے ہوگا. ورلڈ کپ فٹ بال کی تیاری کے سلسلے میں میزبان روس کی ٹیم آج ترکی سے میچ کھیل رہی ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. ایران بھی اپنے جوہری پروگرام کے سلسلے میں خم ٹھوک کر آیا ہے. جو عالمی معاہدہ ہوا تھا امریکہ اس سے دستبردار ہو گیا ہے, تو اب ایران کی پالیسی ہے کیا, اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کا میدان عبداللہ فاروقی نے سنبھالا ہے.
چیف جسٹس آف پاکستان نے نوجوان طالبہ خدیجہ صدیقی پر چاقو کے وار کرنے والے ملزم شاہ حسین کی بریت کے معاملے میں از خود نوٹس لے لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق آج تک دنیا میں بنائی گئی پلاسٹک کا صرف 10% ریسائیکل یا دوبارہ استعمال کیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن کا کہنا ہے کہ روس کے خلاف پابندیاں سب کو نقصان پہنچائیں گی۔ انہوں نے اپنے آسٹریائی میزبان پر زور دیا کہ سب ممالک مل کر یہ پابندیاں ختم کر دیں۔ ایران نے اقوام متحدہ کے جوہری ہتھیاروں کی روک تھام کے عالمی نگراں ادارے میں خط جمع کرایا ہے، جس میں باقاعدہ طور پر آگاہ کیا گیا ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی کے عمل کو وسعت دینا شروع کر رہا ہے۔ اور بنگلہ دیش میں بین الاقوامی امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ کم از کم 200,000 روہنگیا مسلمانوں کو موسمی بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلابوں کا خطرہ ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ ایران نے اقوام متحدہ کے جوہری ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے IAEA کو خط کے ذریعے سرکاری طور پر آگاہ کیا ہے کہ اب ایران یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت کو بڑھانے کے عمل کو شروع کر رہا ہے۔ ایران کا یہ منصوبہ اس کو اس قابل بنائے گا کہ وہ یورینیم ہیگزافلورائڈ کو زیادہ مقدار میں بنا سکے۔ ہیگزافلورائڈ افزودگی کے عمل کا اہم جز ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ نازش فیض نے تیار کی ہے۔
ایران کے جوہری ادارے نے اعلان کیا ہے کہ وہ افزودگی کا سب سے اہم جز یورینیم ہیگزا فلورائڈ زیادہ بنانا شروع کر دے گا۔ ایران کے جوہری توانائی تنظیم کے سربراہ علی اکبر صالحی نے کہا ہے کہ ایران اس کام کے لیے اپنے نینٹنس جوہری سہولت میں واقع سینٹرل ایجاد اسمبلی کے مرکز کا استعمال شروع کر دے گا۔ علی اکبر صالحی نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے جوہری معاہدے سے دستبرداری کے باوجود افسودگی کا عمل جوہری معاہدے کے قوانین کے مطابق ہوگا۔
هیچ چیزی خلاف تعهدات پادمانی ما انجام ندادیم۔
ایران کے جوہری توانائی کے ادارے نے ہماری حفاظت کے لیے کیے گئے وعدوں کے باہر کچھ نہیں کیا، لیکن ہم نے کئی بنیادی سہولتوں کے لیے سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اگر ہم اس پر تیزی سے کام کرنا چاہتے تو یہ آئندہ کئی برسوں میں تیار ہو جاتے، مگر موجودہ صورتحال میں آپ کے بیٹوں اور نامعلوم فوجی جوانوں نے دن رات کام کیا اور آگے بڑھے۔ حکومت نے ان کی نہ صرف مالی بلکہ قانونی طور پر بھی مدد کی۔
یاد رہے 2015 میں کیے جانے والے جوہری معاہدے کے تحت ایران کی یورینیم بڑھانے کی صلاحیت کو محدود کر دیا گیا تھا۔ ایرانی حکام کی یورینیم کی صلاحیت کو بڑھانے کے اعلان سے قبل ملک کے عظیم رہنما آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ انہوں نے متعلقہ حکام کو حکم دیا ہے کہ اگر جوہری معاہدہ مکمل طور پر ختم ہو گیا تو وہ افسودگی کے لیے اپنی تیاریاں تیز رکھیں۔
سازمان انرژی هسته‌ای موظف است۔
میں نے ایران کی جوہری توانائی ایجنسی کو حکم دیا ہے کہ وہ جوہری معاہدے کے اندر رہتے ہوئے 190,000 یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت کو تیار کرے اور ابتدائی طور پر اس کو جلد سے جلد تیار کیا جائے تاکہ جب صدر اس کا حکم دیں تو اس کو فوراً شروع کیا جا سکے۔
ایران کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب امریکی صدر نے ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے مابین طے پانے والے معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تھا۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے معاہدہ توڑنے کے بعد یورپی ممالک نے بہت کوشش کی کہ اس معاہدے کو بچایا جا سکے۔ آیت اللہ خامنائی نے یورپی ممالک کو بھی خبردار کیا ہے کہ ایران امریکی پابندیوں کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے کوئی دباؤ برداشت نہیں کرے گا۔
از برخی حرف های بعضی از دولت های اروپا،
بعض یورپی ممالک دونوں چیزوں پر بات کر رہے ہیں کہ ایران پابندیوں کو بھی برداشت کرے اور دفاعی میزائل پروگرام کو بھی محدود کرے، جو کہ ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ میں یورپی حکومتوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔
امریکہ نے کہا ہے کہ ایران سے پابندیاں صرف اس وقت اٹھائی جائیں گی جب امریکہ ایران کی پالیسی میں واضح تبدیلی دیکھے گا۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ نئے معاہدے کے لیے ایران کو 12 شرائط پوری کرنی ہوں گی۔ ان شرائط میں شام سے ایرانی فورسز کا انخلا اور یمن میں حوثی باغیوں کی حمایت ختم کرنا شامل ہے۔ دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ یورپی ممالک جوہری معاہدے کو رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف نے گزشتہ مہینے سے اپنے سفارتی دوروں کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد معاہدے میں شامل دوسرے ممالک کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ معاہدے سے دستبردار نہ ہوں۔ انہوں نے امریکہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نہ صرف غیر قانونی طور پر جوہری معاہدے سے دستبردار ہوا بلکہ مختلف ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے تاکہ معاہدے میں شامل دوسرے ممالک بھی معاہدے سے علیحدہ ہو جائیں۔
نازش فیض کی اس رپورٹ کے تناظر میں یہ سوال خاصا اہم ہے کہ ایران کی جانب سے ہیکسا فلورائڈ کو زیادہ مقدار میں بنانے سے مطلب ہے کیا؟ کیا یہ یورینیم کی افزودگی میں اضافہ ہے؟ تکنیکی اعتبار سے ایران کا یہ فیصلہ اسے کس مقام تک لے جاتا ہے؟ ایسے تمام سوالات ذہن میں رکھتے ہیں میں نے جوہری معاملات کو بہتر طور پر سمجھنے والے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سے بات کی۔ پہلے اس کی بنیاد اور شروعات کو جاننا چاہا۔
جب یورینیم کو زمین سے نکالا جاتا ہے، کانوں میں سے نکالا جاتا ہے، تو اس وقت وہ ایک اس کو یورینیم کیک کہتے ہیں، یلو کیک،
ٹھیک ہے،
اور اسے پھر صاف کر کے اور اس کو گیس کی صورت میں تبدیل کیا جاتا ہے، وہ گیس یورینیم ہیکسا فلورائڈ کہلاتی ہے۔
ٹھیک ہے،
اس گیس میں یورینیم یورینیم 235 اگرچہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی مقدار، اس کا تناسب بہت کم ہوتا ہے، صرف 0.7%۔ لہذا اس کو سینٹریفیوج میں سے گزارا جاتا ہے۔ جب گیس سینٹریفیوج میں سے گزرتی ہے تو اسے تیزی سے گھمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ یورینیم 235 جو بم بنانے کے لیے درکار ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک سینٹریفیوج سے کام نہیں چلتا، آپ کو بہت سارے سینٹریفیوج چاہیے ہوتے ہیں، اور ہر سینٹریفیوج افزودگی میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہے۔ تو یوں جو 0.7% ہے وہ بالآخر 90% تک پہنچ سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو کیا ایران امریکہ کی طرح 2015 کے معاہدے سے باہر نکل رہا ہے، یا اس کا یہ اعلان اسی معاہدے کی حد کے اندر سمجھا جائے گا؟
فی الوقت تو اسی معاہدے کے اندر ہے۔ ایران نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے افزودگی کا عمل دوبارہ شروع کر دیا ہے، ایران نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم اب زیادہ سینٹریفیوج تیار کرنے لگے ہیں، اور ہم پھر اگر یہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، امریکہ نے تو اس سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے، اگر یورپ اس کے نتیجے میں پابندیاں عائد کرتا ہے تو پھر ہم دوبارہ سے افزودگی کا عمل شروع کر دیں گے۔ تو اب تک ایران نے یہ نہیں کیا ہے، اب تک وہ اس معاہدے کے شرائط پر پابند ہے، لیکن اب ایران نے یہ یورپ کے اوپر ڈال دیا ہے، اگر یورپ امریکہ سے ایک مختلف رستے پر چلتا ہے اور وہ اس معاہدے پر عمل کرتا رہے گا تو پھر ایران افزودگی شروع نہیں کرے گا دوبارہ سے۔
ٹھیک ہے، تو یہاں بڑے دلچسپ موڑ پر آ گئے نا، آپ کا کیا خیال ہے امریکہ کا رد عمل ایران کے اس بیان کے بعد کیا ہوگا؟
امریکہ تو اس وقت تنہا ہو کر رہ گیا ہے، یورپ اس کا ساتھ نہیں دے رہا، روس اور چین بالکل ساتھ نہیں دے رہے، اور امریکہ اب واحد ملک ہے، اب جو دوسرے ہیں مثلا اسرائیل اور دو تین چھوٹے موٹے ملک ہیں وہ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن باقی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکنا ہے تو اس معاہدے کے اوپر عمل کرو، کہ اس سے ہٹ جانا، واپس ہاتھ کھینچ لینا غلط ہوگا، کیونکہ اب ایران کے پاس وہ تمام انفراسٹرکچر موجود ہے جس سے وہ زیادہ سے زیادہ یورینیم تیار کر سکے گا۔
جوہری معاملات کو سمجھنے والے محقق اور تجزیہ کار یہ تھے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی۔ امریکہ کے اسپیشل کونسل رابرٹ مولر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق انچارج پال مینافورٹ پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے ایک تفتیشی معاملے میں گواہوں پر اثر انداز ہو کر ان کی گواہی کو مسخ کرنے کی کوشش کی تھی۔ واضح رہے کہ رابرٹ مولر 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ دخل اندازی کے معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی تفتیش کرنے والے اسپیشل کونسل رابرٹ مولر نے ٹرمپ کے سابق کیمپین مینیجر پال مینافورٹ پر یہ الزامات عائد کیے ہیں کہ انہوں نے یوکرین میں کچھ ایسے لوگوں سے رابطے کر کے ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جو غیر قانونی لابینگ کے کیس میں گواہ بن سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مینافورٹ نے یوکرین کی پچھلی روس نواز حکومت کے حق میں امریکہ اور یورپ میں لابینگ کی تھی اور لاکھوں ڈالر معاوضے میں لیے تھے۔ مینافورٹ پر غیر قانونی ڈھنگ سے لابینگ کرنے کے الزامات میں فرد جرم بھی عائد کی جا چکی ہے۔ رابرٹ مولر نے عدالت میں جج کے سامنے مبینہ شواہد پیش کیے ہیں جن میں ان لوگوں سے مینافورٹ کے رابطے کی تفصیلات دی گئی ہیں جن سے پال مینافورٹ نے اس سال فروری اور اپریل کے درمیان رابطے کیے تھے۔ اس سلسلے میں عدالتی دستاویزات میں ایف بی آئی اسپیشل ایجنٹ براک ڈومن نے لکھا ہے کہ اس طرح مینافورٹ نے ممکنہ گواہوں سے رابطے کر کے ان کی گواہی پر اثر انداز ہونے کی اور اس طرح شواہد چھپانے کی بھی کوشش کی ہے۔ ممکنہ گواہوں سے مبینہ رابطے کرنے کے معاملے میں رابرٹ مولر نے عدالت سے کہا ہے کہ اس طرح گواہوں کو مس کرنے کی کوشش کر کے مینافورٹ نے اپنی ضمانت کی شرطوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ رابرٹ مولر نے عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر پال مینافورٹ کو نظر بندی کے بجائے جیل نہ بھیجا جائے تو کم از کم ان کی ضمانت کی شرائط مزید سخت کر دی جائیں۔ اس سلسلے میں مولر نے مینافورٹ کے خلاف بینک فراڈ، منی لانڈرنگ اور غیر قانونی لابنگ کے الزامات میں فرد جرم بھی عائد کیے ہیں۔ واضح رہے پال مینافورٹ کے خلاف پچھلے سال اکتوبر میں ٹیکس فراڈ کے الزامات عائد کیے گئے تھے اور انہیں نظر بند کر دیا گیا تھا اور ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ان کے پیر میں خاص آلہ بھی باندھ دیا گیا تھا۔ مینافورٹ کا فی الحال اس معاملے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اب عدالت میں ٹیکس فراڈ کے معاملے میں اگلے مہینے مقدمہ شروع ہونا ہے اور غیر قانونی لابینگ کے کیس میں مقدمہ ستمبر میں شروع ہوگا۔ اسپیشل کاؤنسل رابرٹ مولر نے اب تک روسی مداخلت سے جڑے معاملوں میں 16 روسی شہریوں اور کمپنیوں پر امریکی انتخابات میں مداخلت کے سلسلے میں فرد جرم عائد کی ہے۔ اسی تفتیش کے دوران رابرٹ مولر نے ٹرمپ انتخابی مہم اور ٹرمپ انتظامیہ کے کئی اعلی اہلکاروں کے خلاف بھی فرد جرم عائد کی ہیں جن میں سابق قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلن اور پال مینافورٹ بھی شامل ہیں۔ اب بھی یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ کیا رابرٹ مولر تفتیش کے سلسلے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی طلب کر سکتے ہیں، اور اگر صدر ٹرمپ طلب بھی کیے جاتے ہیں تو کیا وہ مولر کے سامنے پیش ہوں گے؟ ویسے صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں لکھ دیا ہے کہ انہیں بطور صدر یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی معافی دے سکتے ہیں۔ ان کا یہ اصرار بھی تھا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، لیکن ابھی قانونی ماہرین اس سلسلے میں حتمی رائے قائم کرنے میں مصروف ہیں کہ آیا امریکی صدر خود کو بھی معافی دے سکتے ہیں یا نہیں۔
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی۔ انڈیا کی ایک عدالت نے کانگریس کے سینئر رہنما ڈاکٹر ششی تھرور کو اپنی بیوی سنندا اشکر کی موت کے معاملے میں عدالت کے روبرو پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ پولیس نے 4 سال پرانے اس کیس میں ششی تھرور پر اپنی بیوی کو خودکشی پر مجبور کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ سنندا ایک ہوٹل کے اپنے کمرے میں پرسرار حالت میں مردہ پائی گئی تھیں۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے شکیل اختر۔
دلی پولیس نے طویل تفتیش کے بعد ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں سنندا پشکر کی موت کے مقدمے میں 3000 صفحات کی فرد جرم داخل کی ہے۔ پولیس نے کانگریس کے رکن پارلیمان ڈاکٹر ششی تھرور پر اپنی اہلیہ سنندا پشکر کو خودکشی کے لیے مجبور کرنے اور ان پر ذہنی اور جسمانی جبر کا الزام عائد کیا ہے۔ میٹروپولیٹن مجسٹریٹ سمر وشال نے پولیس کی دلیل کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تفتیش کے تمام دستاویزات اور فرد جرم دیکھی ہیں۔ اس کی بنیاد پر تھرور کے خلاف اپنی اہلیہ کو خودکشی کے لیے مجبور کرنے اور ان پر جبر کرنے کا مقدمہ بنتا ہے۔ انہوں نے ششی تھرور کو 7 جولائی کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ دلی پولیس کے ترجمان دیپیندر پاٹھک نے نامہ نگاروں کو بتایا،
پروفیشنلی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اور چارج شیٹ فائل کرنے کے بعد آج آنریبل ACMM کمیٹل کورٹ نے کاگنیزنس لیا ہے اور آنے والی 7 جولائی کا ڈیٹ دیا ہے جس میں ایکیوز کو بلایا گیا ہے۔ دلی پولیس جس طرح سے کیس کو پروفیشنلی انویسٹیگیٹ کی ہے اسی طرح سے کیس کی پراپر پیروی کرے گی اور جو بھی ماننیے نیالے میں پروسیڈنگز چلے گی اس کو ہم پراپر فالو اپ کرتے رہیں گے۔
فرد جرم میں ششی تھرور پر سنندا پشکر پر ذہنی اور جسمانی طور پر جبر کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ سنندا پشکر 17 جنوری 2014 کو جنوبی دلی کے ایک ہوٹل کے اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی تھیں۔ ششی تھرور اس وقت دلی میں کانگریس کی ایک میٹنگ میں شریک تھے۔ ششی تھرور کے وکیل وکاس پاہوا نے ایک خبر رساں ایجنسی کو بتایا ہے کہ وہ فرد جرم کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر ممکن قانونی قدم اٹھائیں گے۔ سنندا کی موت بڑے پراسرار طریقے سے ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اعصابی تناؤ اور ڈپریشن کم کرنے کے لیے دوائیں کھا رہی تھیں۔ چند ہفتے قبل جب پولیس نے اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد سنندا کی موت کو خودکشی قرار دیا تھا اور ششی تھرور پر خودکشی کے لیے مجبور کرنے کا الزام عائد کیا تھا، اس وقت کانگریس نے اسے ششی تھرور کو پھنسانے کی ایک سیاسی سازش قرار دیا تھا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے سیاستدانوں اور دیگر سرکاری افسران کو لگژری گاڑیوں کی واپسی سے متعلق مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ شدت پسندوں کے حملوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک دن تو سب نے جانا ہے۔ بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ، نصرت جہاں کی زبانی۔
آج اس مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت نے جمعیت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے وکیل کامران مرتضیٰ کو روسٹم پر بلایا اور ان سے پوچھا کہ وہ مولانا صاحب سے پوچھ کر بتائیں کہ بلٹ پروف گاڑی کے ساتھ ساتھ ڈبل کیبن گاڑیاں کیوں رکھی ہیں۔ عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ اگر مولانا صاحب کو بلٹ پروف گاڑی مل گئی ہے تو پھر انہیں ڈبل کیبن گاڑیاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ عدالتی استفسار پر کامران مرتضیٰ نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی ہی جماعت کے رہنما اور سینٹ کے سابق ڈپٹی چیئرمین علامہ غفور حیدری پر شدت پسندوں کے حملے ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لگژری گاڑیوں کے اخراجات قوم برداشت کرتی ہے۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے یہ بھی استفسار کیا کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے پاس کتنی لگژری گاڑیاں ہیں، تاہم اس بارے میں رپورٹ عدالت میں جمع نہیں کروائی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کسی سیاستدان کو ریاست کی جانب سے فراہم کی گئی بلٹ پروف اور لگژری گاڑیوں پر انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ واضح رہے کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے پاس بھی بلٹ پروف گاڑی ہے اور اس گاڑی کی واپسی کا معاملہ گزشتہ 4 سال سے مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ سابق چیف جسٹس نے پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے سیاسی جماعت بھی بنا رکھی ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ تمام سابق وفاقی وزراء اور حکومتی شخصیات سے گاڑیاں واپس لے لی گئی ہیں۔
بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ، نصر جہاں کی زبانی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس، کیمرا، ایکشن،
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بیری پیا بڑا بے دردی
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں وانا میں آج کیا ہوا؟ کیا پشتون تحفظ موومنٹ والے، طالبان اور فیام میں امن کمیٹی والے یہ لوگ مان گئے؟ اور ہاں، وہ جو جرگہ ہو رہا تھا وہ کہاں پہنچا؟ اچھا، کرفیو ہٹا یا ابھی تک لگا ہوا ہے؟ جاننے کے لیے میں نے وانا میں صحافی دلاور خان وزیر سے بات کی۔
جی، آج صبح سے دوپہر 5 بجے تک تو حالات انتہائی کشیدہ تھے۔ وانا اسکاؤٹس سے کچھ فاصلے پر جڑیور کالونی میں جگہ بھی جاری تھا، لیکن ابھی 5 بجے کے بعد کرفیو میں نرمی کی گئی ہے شام تک، اور جرگہ بھی ہی جاری ہیں۔ جرگے کا کہنا ہے کہ عید کے بعد 10 دن تک وہ کوشش کریں گے کہ کرفیو کو ہٹا دیا جائے، لیکن کچھ معاملات ہیں وہ پی ٹی ایم کے ساتھ جرگے والے طے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 10 دن تک وہ اپنی سرگرمیوں میں بھی کمی کرے، اور ان کا پی ٹی ایم والوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں، لیکن جو طالبان ہیں، جو جن کو حکومت امن کمیٹی والے کہتے ہیں، ان پر پابندی ہوگی، وہ بازار کو نہیں آئیں گے، ان کے دفاتر بھی بند رہیں گے۔ حکومت اب اس پہ راضی ہونے کے لیے جا رہا ہے، شاید حکومت نے ان کو یہ بتایا ہے کہ جو طالبان ہیں وہ بازار میں نہیں آئیں گے، وہ مسلح نہیں ہوں گے، ان کے دفاتر بند ہوں گے۔ تو کل تک امید ہے کہ کرفی مستقل طور پر ہٹا دیا جائے گا، لیکن ابھی 2-3 گھنٹے تک کرفی میں نرمی کی گئی ہے۔
تو جو جرگہ ہے اس کی اگلی نشست یا اگلی بیٹھک کب ہے؟
وہ کل ایک بار پھر دوبارہ وہ آرمی والوں سے اور پولیٹیکل انتظامیہ سے نور آرمی کالونی میں جرگہ ہوگا، کل 10 بجے ان کو پھر دوبارہ بلایا گیا ہے۔
تو یہ آپ نے بتایا ہے کہ جرگے والے کسی نتیجے تک پہنچے ہیں اور دونوں فریقین سے اب بات کی جا رہی ہے. یہ تو ہو گئی رپورٹ, لیکن آثار کیا نظر آتے ہیں؟
آثار تو یہ ہیں کہ دو تین دن سے جو کرفیو تھی سڑکیں بھی بند کر دی گئی, خان ٹانک اور ان علاقے سے سارے راستے بند پڑے تھے, علاقے کے لیے کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی. اور میں یہ بھی بتاتا چلو کہ اس وقت جنوبی وزیرستان میں وانا جو پلین ہے یہ سبزیوں اور میووں کا مرکز ہے, سیزن شروع ہے, سیب آڑو آلوچے ٹماٹر, اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو لیکن یہ رستے کھل جائے, بازار کھل جائے تاکہ سیزن میں کچھ فرق نہ پڑے, لوگوں کی جو روزی کا جو آمدن کا ذریعہ ہے وہ ان مہینوں میں ہے, لوگ جو کاشت کرتے ہیں ٹماٹر اور ان کے باغات ہیں, اگر ان دنوں میں کرفیو میں مزید تاخیر ہوئی تو کافی نقصان ہے لوگوں کے لیے, یہ خوف رہتا ہے اور لوگوں کی کوشش ہے. تو اس کی وجہ سے حکومت بھی کوشش کر رہا ہے اور پی ٹی ایم والے بھی میرے خیال میں ہر قسم کی سہولت دیں گے کہ وہ کرفیو ہٹا دیں اور وہ اپنی سرگرمیوں میں کمی کریں گے.
وانا سید صحافی دلاور خان وزیر. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں نگراں وزیر اعلیٰ کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے. پارلیمانی کمیٹی کو حکومت اور حزب اختلاف کی جانب سے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے لیے دو دو نام پیش کیے گئے ہیں. سیاسی مبصرین کے بقول حکومت کی جانب سے جو دو نام دیے گئے ان کے بارے میں بلوچستان کے لوگ زیادہ جانتے نہیں. بلوچستان کی طرح پنجاب میں بھی ابھی تک نگراں وزیر اعلیٰ کا معاملہ حل طلب ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان میں نگراں وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ان میں حکومت کی جانب سے تین سابق وزراء میر سرفراز چاکر ڈومکی, طاہر محمود اور میر امان اللہ نوتیزی شامل ہیں, جبکہ دو سابق وزراء اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ, نواب ثناء اللہ زہری اور لیاقت آغا اس بے اختلاف کی نمائندگی کریں گے. حکومت نے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے علاء الدین مری اور سردار شوکت پوپلزئی, جبکہ اس بے اختلاف نے سابق سفیر اشرف جہانگیر قاضی اور سابق اسپیکر بلوچستان اسمبلی محمد اسلم بوتانی کے نام دیے ہیں. سینئر صحافی سید علی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو دو نام دیے گئے ہیں بلوچستان کے لوگ ان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے.
کہ حکومت کی جانب سے ابھی تک جو دو نام سامنے آ چکے ہیں یہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے اجنبی ہے, ان کا کوئی پولیٹیکل یا سوشل کنٹریبیوشن بلوچستان میں نہیں ہے. ظاہر ہے کوئی زیادہ پیسے کمانے سے آپ بلوچستان کے لوگوں کو سرو تو نہیں کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ کوئی تحصیلدار کی اپوائنٹمنٹ تو نہیں ہے, یہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی اپوائنٹمنٹ ہے.
حکومت کی جانب سے دیے گئے ناموں میں سے علاء الدین مری کا نام پہلی مرتبہ سیاسی حوالے سے منظر عام پر سینٹ کے عالیہ انتخابات میں آیا تھا. وہ ملک میں منصوب بندی و ترقیات حکومت بلوچستان میں کام کرنے والے ایک سابق بیوروکریٹ محی الدین مری کے صاحبزادے ہیں, جبکہ ان کے مقابلے میں دوسری شخصیت سردار شوکت پوپلزئی بلوچستان کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ غیر معروف ہیں. سید علی شاہ کہتے ہیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی لوگوں کے لیے خدمات ہوں,
اور ایسے چیف ایگزیکٹو جن کی اپوائنٹمنٹ انتہائی کروشل یعنی اہم ہے. یعنی 2018 کے جو جنرل الیکشنز ہیں وہ اس چیف ایگزیکٹو کی سپرویژن یا انڈر ہوں گے, تو میرے خیال میں ان انتخابات کو صاف شفاف بنانے کے لیے آپ کو ایک پاپولر آدمی لانا چاہیے تھا, ویژنری آدمی جس کا پولیٹیکل اور سوشل کوئی کنٹریبیوشن بلوچستان میں ہو.
سردار شوکت پوپلزئی ایک غیر سرکاری تنظیم بلوچستان اکنامک فورم کے سربراہ ہیں. ان کو چند سیاستدانوں اور چند صحافیوں کے سوا بلوچستان میں لوگ زیادہ نہیں جانتے. وہ بلوچستان میں معدنیات سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے سیمینار منعقد کرواتے رہے ہیں. وہ ان سیمیناروں میں بیوروکریٹس, سیاستدانوں اور صحافیوں کو لے جاتے رہے ہیں. گزشتہ ایک دو سال کے دوران ان کی توسط سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے متعدد صحافیوں نے چین کا بھی دورہ کیا تھا. سینئر صحافی رضا الرحمان کہتے ہیں کہ شاید غیر سیاسی ہونے کی وجہ سے حکومت کی جانب سے ان کے نام تجویز کیے گئے ہوں.
اتنا ضرور ہے کہ یہ ایک سوشل ورکرز کے ٹائپ اور سماجی اس میں کاموں میں مصروف رہے اور غیر سیاسی لوگ ہیں, اور یہ جو بات ہو رہی تھی کہ نگران سیٹ اپ ہو تو وہ کم از کم غیر متنازع ہو, غیر سیاسی ہو, تو اس حوالے سے انہوں نے شاید یہ نام دیے ہیں.
اس بے اختلاف کی جانب سے نامزد کیے جانے والے شخصیات میں سے میر محمد اسلم بوتانی دو مرتبہ بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہونے کے علاوہ اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدوں پر فائز رہے ہیں، جبکہ اشرف جہانگیر قاضی ایک سابق سفیر ہونے کے ناطے بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں۔ ان ناموں پر غور کرنے اور ان میں کسی پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کیا گیا ہے۔ بلوچستان کی طرح صوبہ پنجاب میں بھی ابھی تک نگراں وزیر اعلیٰ کا معاملہ طے نہیں ہوا ہے۔ پنجاب میں بھی یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہے، جس میں نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے نواز لیگ کی جانب سے چار نام اور تحریک انصاف نے دو نام دیے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد خان کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
خلیجی بحران شروع ہوئے ایک سال بیت گیا جب قطر کے عرب ہمسایہ ممالک نے اس پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ ان ممالک نے دوحہ پر دہشت گردی کی حمایت کرنے اور ان کے حریف ملک ایران سے نزدیکیوں کا الزام عائد کیا تھا۔ قطر نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے عرب ممالک کے تمام مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جن میں الجزیرہ نیوز نیٹ ورک کو بند کرنا بھی شامل تھا۔ بی بی سی کی مشرق وسطی کی نامہ نگار یولین نیل نے اس تناظر میں قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن السانی سے بات کی اور پہلے پوچھا کہ ہمسایہ ممالک کی جانب سے تعلقات منقطع کیے جانے کے ایک سال بعد قطر اب کہاں کھڑا ہے۔ انٹرویو کو صدا بند کیا ہے غزنفر حیدر نے۔
After one year, Qatar remain in its position, still open for the dialogue and still calling.
ایک برس بعد بھی قطر اپنے موقف پر قائم اور ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے۔ ہم اب بھی دوسرے ممالک سے رابطے میں ہیں تاکہ ان کی شکایات جان سکیں۔
But Qatar became more resilient, stronger.
قطر زیادہ مضبوط ہوا ہے اور کئی ممالک جیسا کہ امریکہ، یورپ اور ایشیائی ممالک کے ساتھ اسٹریٹیجک تعلقات قائم کیے ہیں۔ ہماری معیشت زیادہ لچکدار اور ہماری پیداوار گزشتہ برس سے کہیں زیادہ ہے۔
لیکن وہ الزامات تو ابھی اپنی جگہ قائم ہیں کہ قطر دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے اور شدت پسندوں کی معاونت کرتا ہے۔
یہ جھوٹے الزامات ہیں۔ قطر تو شدت پسندی کے خلاف لڑائی میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ قطر نے شدت پسندوں اور ان کی مالی معاونت کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کیے ہیں اور جہاں تک دوسرے ممالک میں مداخلت کی بات ہے تو یہ بھی جھوٹا الزام ہے۔ قطر نے جو بھی کیا اصولوں اور سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے مطابق کیا ہے۔
آپ کے عرب بھائی آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟
ہماری ناکہ بندی کرنے والی ریاستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فرق کو تسلیم نہیں کرتے۔ کوئی ان سے مختلف ہو تو وہ اسے دہشت گرد کہنے لگتے ہیں۔ اہم چیز یہ ہے کہ وہ ریاستیں خطے میں اپنی حکمرانی چاہتی ہیں۔ وہ اس ملک کو تسلیم نہیں کر سکتے جو ان کی پالیسیوں کو صحیح یا غلط کہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو صحیح سمجھیں ہمارا ملک اسے قبول کرے۔
ٹرمپ انتظامیہ اب خلیجی ممالک کے اتحاد کی بات کر رہی ہے، اب امریکہ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟
اس ناکہ بندی اور بحران میں شامل ہر کسی کو نقصان ہو رہا ہے۔ کوئی فاتح نہیں اور نہ ہوگا۔ اگر وہ اس محاصرے سے فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، قطر کی خود مختاری کی بات، یا اس کی سرپرستی کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور امریکہ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے، خطے کے چیلنجز سمجھتا ہے، اور اسے ضرورت ہے کہ جی سی سی متحد رہے۔
ہم امریکہ اور عرب ممالک سے ایران کا بہت ذکر سنتے ہیں، آپ اور قطر ایران کو کیسے دیکھتے ہیں؟
First of all, Iran is our neighbor. We are not living thousands of miles away from them.
سب سے ہمارا ہمسایہ ہے، ہم ان سے ہزاروں میل دور نہیں رہتے۔ ہماری سرحد ان سے متصل ہے اور ہم یہاں قطر میں اپنی سب سے بڑی گیس فیلڈ ان سے شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے ہمسایوں نے ہمارے لیے فضائی راستے بند کر رکھے ہیں۔ ایران وہ واحد ملک ہے جس کی فضائی حدود سے ہمارے لوگ پرواز کر سکتے ہیں۔ خطے میں ایران کی چند پالیسیوں کے ہم خلاف ہیں اور ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن ان پالیسیوں کا حل محض آرائی نہیں ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ قطر، دوسری عرب ریاستوں اور نہ ہی ایران کے حق میں ہے۔
تو کیا اگلے ایک برس میں یہ بحران حل ہو چکا ہوگا؟
ہم امید کرتے ہیں کہ آخر کار دانائی غالب آ کر رہے گی. قطر نے کبھی بھی خطے میں غیر مستحکم کردار ادا نہیں کیا.
قطر کے وزیر خارجہ کا انٹرویو جس کو آواز دی تھی غزنفر حیدر نے. اور صاحبہ, اور یہیں پر آج کا سیربین بھی اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر سلیم قاضی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے محترم اسرار الاخ, اور لندن سے محترمہ نیوا مسریہ. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. سیربین سننے کا شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
چیف جسٹس آف پاکستان نے طالبہ خدیجہ صدیقی پر چاقو کے وار کرنے والے ملزم شاہ حسین کی بریت کے معاملے میں از خود نوٹس لے لیا ہے. ہالی ووڈ کے مشہور پروڈیوسرز ہاروی وائنسٹین کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے, جہاں انہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے ریپ اور جنسی حملوں کے الزامات سے انکار کیا ہے. اگر ان پر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو انہیں 25 برس قید کی سزا ہو سکتی ہے. اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق آج تک دنیا میں بنائی گئی پلاسٹک کا صرف 10% ریسائیکل یا دوبارہ استعمال میں لایا گیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ روس کے خلاف پابندیاں سب کو نقصان پہنچائیں گی. انہوں نے اپنے آسٹریائی میزبان پر زور دیا کہ سب ممالک مل کر ان کے اوپر سے یہ پابندیاں ختم کریں. اور بنگلہ دیش میں بین الاقوامی امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ کم از کم 2 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو موسمی بارشوں اور سیلاب کا خطرہ ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.